السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فرقان آیت نمبر 72. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. جیسے کہ ہم رحمان کے بندوں کی صفات پڑھ رہے تھے، تو یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ رحمان کے بندے، ان کی اور کیا صفات ہوتی ہیں. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو کوئی توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا. پھر جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی جو ایک مین صفت ہوتی ہے وہ ہے عاجزی، اللہ کے حضور ندامت، شرمندگی کے اپنے بڑے بڑے کام کرنے پر بھی انہیں کوئی غرہ نہیں ہوتا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ، کیونکہ تمام گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اسی لیے جھوٹ کو ام الخبائث کہا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلے پاروں میں، زور دراصل پہلے نمبر پر تو اس کا مطلب آتا ہے جھوٹی گواہی، لیکن ہر خلاف عقل بات یا خلاف حقیقت بات وہ جھوٹ ہوگی. یعنی جس کہتے ہیں نا ہم لوگ کے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو ایسی بات جو حقیقت کے خلاف ہو، تو اس میں سب سے پہلا دیکھا جائے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بھی کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو یعنی اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ کو فالو کرنے والا ہے، کہ وہی جھوٹ کو فالو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اللہ کا کسی کو ہمسر ٹھہرا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ تنہا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. تو اب اگر کوئی شرک کرتا ہے تو سمجھے وہ جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ کام کر رہا ہے. دوسرا، جھوٹی گواہی، کہ کسی کے بھی خلاف ایک گواہ بن کے کھڑے ہو جانا، حالانکہ وہ سامنے والے نے وہ کام نہ کیا ہو، لیکن اس کو پھنسانے کے لیے، اس کو سزا دلوانے کے لیے، یا اس کو کسی طرح سے تکلیف دینے کے لیے اس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا دینا، یہ بھی جھوٹی گواہی ہوئی. تو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اس میں ہر قسم کا جھوٹ آ جائے گا، چاہے وہ شرک ہو، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو، یا پھر لوگوں کے خلاف عدالت میں گواہی دینا ہو، یا پھر جو چھوٹے موٹے جھوٹ ہوتے ہیں وہ سارے جھوٹ اس میں شامل ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت کیا تھی؟ آپ 40 سال تک ان لوگوں کے درمیان رہے، کفار مکہ کے درمیان، لیکن ان 40 سالوں میں، جو 40 سال سے پہلے آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نام سے پکارے جاتے تھے، آپ بتائیں؟ الامین الصادق، یعنی امانت دار، سچ بولنے والے. تو اسی لیے جھوٹ کی گواہی، یعنی جو مومن بندے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ کی گواہی دینا تو بہت دور کی بات ہے. وہ وہاں پر جہاں کہیں جھوٹ بولا جا رہا ہو، کہیں جھوٹ کی مجلسیں ہوں، کہیں مذاق ہو رہا ہو، کیونکہ مذاق بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. کہیں کسی کی نقل اتاری جا رہی ہو، کوئی بھی ایسا جھوٹ کا کام ہو رہا ہو، وہاں پر ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ وہاں پر رکنا بھی گوارا نہیں کرتے، انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم خود اس میں انوالو نہ ہو جائیں. تو یہ وہی والی بات ہوئی کہ کسی چیز میں انوالو ہونا ایک الگ بات ہے، اور کسی چیز میں انوالو ہونے سے ڈر کر اس سے رک جانا الگ بات ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کو معلوم ہے کہ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، اب راستے میں آگے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گندگی ہے، پانی بہ رہا ہے، کیچڑ ہے، اس طرح کی کچھ گندگی آپ کو لگتی ہے، تو آپ اس میں چلے جائیں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ضرور بچائیں گے، کیونکہ کیچڑ سے ہر کوئی کراہت کرتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے کا پہلے اپنے آپ کو پہلے دیکھیں گے کہ کوئی سوکھا راستہ ہے کیا، وہ ڈھونڈیں گے، اور اگر پھر کہیں کوئی راستہ ملتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اپنا دامن سمیٹ لیں گے جو بھی آپ نے عبایا پہنا ہے، یا آپ کی ایون اپنے شوز کو، اپنی چپل کو بھی آپ بچانا چاہیں گے، تو آپ ایسی جگہ سے گزریں گے اپنے دامن سمیٹتے ہوئے کہ آپ کا لباس، آپ کا عبایا، آپ کی چپل اس گندگی میں نہ انوالو ہو، آپ کی چپل کو نہ لگے گندگی۔ تو جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ برائیوں سے اس قدر دور رہتے ہیں، اس میں انوالو ہونا تو بہت ہی دور کی بات ہے، وہ تو انہیں گوارا ہوتا ہی نہیں، اس کا تو ان کے ذہن میں تصور بھی نہیں آتا کہ ہم اس میں انوالو ہوں گے، وہ اس کے دور سے گزر جاتے ہیں۔ تو وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، کہیں جھوٹی باتیں ہو رہی ہوں، جھوٹ کی گواہی چل رہی ہو، یا اس طرح کے غلط کام ہو رہے ہوں، وہ اس کو دیکھ کر دور ہی سے گزر جاتے ہیں، وہاں جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہی وہ والی بات ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے، یا توبہ کرنے کے بعد وہ اس طرح سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ ایک بار جب اس نے توبہ کر لیا تو پھر وہ اس میں انوالو ہونا، کوئی برائی میں جانا بالکل بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ لوگ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر سے ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ تو جھوٹ کے گواہ بھی نہیں بنتے، جھوٹ کے پاس رہنا گوارا بھی نہیں کرتے، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتے، اور پھر لغو لفظ آیا ہے، اور لغو وہی ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کے معنی پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ لغو ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، بے حقیقت بے فائدہ کام۔ اور چڑیا کی جو چونچو ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، کہ وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمارے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو بے فائدہ کام جس کا کوئی حاصل نہ ہو، لغو۔ تو جنتیوں کی خاص خصوصیت ہوگی کہ وہ وہاں لغو نہیں سنیں گے، لا تسمو فیہا لاغیہ، کوئی لغو بات وہ وہاں نہیں سنیں گے، سبحان اللہ۔ تو جو جنت میں لغو بات نہیں سنیں گے تو انہوں نے دنیا میں کیا کیا ہوگا؟ وہ خود لغویات سے دور رہے ہوں گے، تبھی وہ وہاں پر لغو نہیں سنیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، کوئی جھوٹی گواہیوں میں انوالو نہیں ہوتے، یا کسی کے خلاف جھوٹ نہیں بولتے، یا جھوٹی باتیں کہیں ہو رہی ہو تو وہاں بیٹھ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، نہ سننا گوارا کرتے، اور دوسرا لغو باتوں سے گزر جاتے ہیں۔ لغو دیکھا جاتا ہے اس سے اور آگے کی چیز ہے، بے فائدہ باتیں، فضول اللہ یعنی گفتگو۔ تو صالح بندوں کی، رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی چیزوں میں حصہ نہیں لیتے جن سے ان کا وقت ضائع ہو، اور کبھی ان کو راستے میں ایسی کوئی چیزیں نظر آ بھی گئی ہوں، جیسے مثال کے طور پر کئی مداری تماشا دکھا رہا بندر کا، تو کیا ایک مومن شخص کھڑا ہو جائے گا اس تماشے کو دیکھنے کے لیے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ تماشا ہے، بندر کا تماشا دکھایا جا رہا ہے اور تھوڑی دیر کا تماشا ہے، اور یہ جھوٹ موٹ کا ایک ڈرامہ ہے، سمجھے۔ تو ایک مومن کیا وہاں ٹھہر سکتا ہے؟ وہ ایک نگاہ غلط بھی ڈالنا گوارا نہیں کرے گا، بلکہ وہ وہاں سے ایسے گزر جائے گا جیسے اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہی والی بات ہے کہ جیسے جہاں بدبو ہوتی ہے، جہاں پر گندگی ہوتی ہے، جہاں نجاست ہوتی ہے، وہاں سے دیکھیں جب ہم گزرتے ہیں تو ایسے ہوتا نا کہ ہم اپنی ناک، اپنی سانس بند کر لیتے ہیں، اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیتے ہیں، ایون ہمارے چہرے کے جو ایکسپریشن ہے وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں گندگی کی سمیل سونگ کر یا دیکھ کر۔ تو ایک مومن شخص، رحمان کا بندہ، ایسی سب چیزوں سے، جہاں جھوٹ ہو، جہاں لغویات ہوں، وہ وہاں سے بالکل اس طرح سے گزر جاتا ہے کہ اسے وہاں ایک لمحہ ٹھہرنا بھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ایک مومن بندہ یا ایک ایسا شخص جو بامقصد زندگی گزار رہا ہو، جو رحمان کے بندے ہیں، سمجھے، کیا وہ اس گندگی کے ڈھیر پر رک کر وہاں پر لمبے لمبے سانس لیں گے بھلا؟ آپ بتائیں، ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ نہیں ہو سکتا، کوئی عام شخص بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تو جو ایک نیک شخص ہے وہ کیسے وہاں رہے گا؟ تو وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس گندگی کے ڈھیر پر رکنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور یہی خاص ان کی صفت ہوتی ہے کہ لغویات میں نہیں پڑتے۔ اسی لیے یہ جھوٹ اور لغو کی بات ساتھ ساتھ کی گئی ہے کہ قول الزور اور لغو۔ انسان جب مذاق کرتا ہے تو مذاق میں بھی کیا ہوتا ہے، دیکھا جائے تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور پھر یہ جھوٹ بات انسان کو مذاق پر آمادہ کرتی ہے، پھر وہ کہتے کہ لو یہ کوئی، میں سچ کہہ رہا تھا، میں تو مذاق ہی کر رہا تھا۔ تو جتنے بھی یہ مذاق کے کام ہیں یہ سب دیکھا جائے تو لغویات میں آتے ہیں، یعنی جھوٹ، پہلے شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے، پھر آگے چل کے انسان وہ لغویات میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ سے ہم کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ تو زور کا جو معنی ہے، صرف ایک جھوٹ ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر لغو کام بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ لغو اس کے ساتھ ہی کہا گیا ہے، اور پھر جھوٹی گواہی بھی اس میں آ جائیں گی۔ یا کوئی گول مول سی ایسی شہادت دینا کسی کے خلاف جس کی وجہ سے اس کا کردار مشکوک ہو جائے، یا پھر کوئی اچھی حقیقت والی بات کو چھپا جانا، وہ بھی اسی میں آ جائے گا، کوئی بھی قسم کی ہیرا پھیری یا غیر اہم بات کو اہم بنا کر پیش کرنا، یہ بھی کیا ہو جائے گا، گول مول بات کرنا ہیرا پھیری ہو جائے گی، یا معمولی بات کو اہم بنا کر پیش کرنا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ جیسے آج کل کا پورا جو میڈیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا میڈیا ایسا ہو گیا ہے کہ جو حقیقت کے خلاف بات ہے یا کوئی حقیقت ہے تو حقیقت کو چھپانا، کس طرح سے چھپانا اور اس کو عام کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور خلاف حقیقت بات کو کس طرح سے ایک خوبصورت بنا کر تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں اس سے پیش کرنا، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے سمجھے۔ تو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ والا معاملہ ہے آج کل کے میڈیا کا، تو یہ سب بھی دراصل جھوٹی میں شامل ہوگا۔ یہ ساری باتیں شہادت زور میں شامل ہوتی ہیں اور اس کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان ساری چیزوں سے دور رکھے تاکہ ہم اس میں 1% بھی انوالو نہ ہوں۔ پھر جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اپنے رب کی آیات کے ساتھ، تو وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں گزر جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر اس کا بہت ہی اثر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ آیات کو پڑھنا، یہ آیت دراصل انسان کو، کیونکہ جو عباد الرحمان والی آیتیں ہیں، اگر یہ آیتیں پڑھ کر بھی انسان اپنے آپ کو نہ سدھارے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف نہ لائے، تو پھر اب کیا چیز اس کو سمجھائے گی، یا کیا چیز اس کی نصیحت کے لیے کافی ہوگی، یا کیا چیز اس کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو اسی لیے جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گزر جاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، مطلب پھر وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور اس یاد دہانی کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس یاد دہانی پر، اس نصیحت پر عمل نہ کیا تو ہمارا سب ضائع ہو جائے گا۔ تو ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں گزرتے بلکہ اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی دعا بتائی گئی ہے، اور ویسے بھی مومن کا ہر کام اختتام کو جب پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، دعا کرتا ہے اپنے رب سے۔ اگر کوئی وہ نیک کام کرتا ہے تب وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک کام کو قبول فرمائے، اگر اس سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے انجانے میں تب بھی وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی سے درگزر فرمائے، معاف فرما دے، استغفار کرتا ہے۔ استغفار کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ انسان کا ایمان اثر نو دوبارہ زندہ ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور ایک طرح سے وہ قانوناً کافر تو نہیں ہوتا لیکن عملاً کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے وہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کو ایک نئی حرارت ملتی ہے سمجھے، تو پھر وہ مزید نیکیوں میں اور زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک بار ٹھوکر لگتی ہے انسان کو، وہ غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے واپس پلٹاتا ہے، تو وہ زیادہ نیک بن جاتا ہے، زیادہ اچھے کام کرتا ہے، زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے۔ تو استغفار کا اور توبہ کا نتیجہ ہی یہ ہے، اس کا فائدہ ہی یہ ہے کہ انسان زیادہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب آ جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ آیت کریمہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں آپ کو کوئی تبدیلی نہیں نظر آئے گی، تو اس کا مطلب انہوں نے سچی توبہ کی نہیں تھی۔ سچی توبہ کا نتیجہ اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتا ہے، اور زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے، زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے، اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور اپنی ہی نہیں ساتھ میں اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی، سب کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ان کو میں نیکی کی طرف کیسے لاؤں، میں کیسے ان کے لیے ایک طرح سے ایک رول ماڈل بن سکوں کہ مجھے دیکھ کر یہ میرے بچے، میرے گھر والے، میرے خاندان والے بھی اسی نیکی کی طرف آئیں۔ تو یہ فکر اس کو زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، جب اس کو اپنی نیکیوں پر بھی کوئی غرور، کوئی غرہ نہیں ہوتا، کوئی زوم نہیں ہوتا، بلکہ نیکیاں کر کے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتا ہے اور دعائیں کرتے رہتا ہے۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی خاص خصوصیات ہیں کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سامنے آزمائشیں لاتا جاتا ہے اور آزماتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ اب ایسے وقت بھی بندہ جب دراصل ثابت قدم رہے اور معاصی کی طرف نہ پلٹے یا آرام و آسائش کی طرف نہ پلٹے، تو تب یہ دراصل اللہ تعالیٰ اس کو ایک آزمائش سے گزار کر، ہم کہتے ہیں نا کہ سونا بھٹی سے گزر کر پھر کیا بنتا ہے، کندن بنتا ہے۔ تو جب یہ بندہ کندن بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مزید قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے، اس کو صرف اپنے آپ کی نیکی کی فکر نہیں ہوتی، اس کو اپنی ذریت کی فکر ہوتی ہے، آنے والی نسلوں کی فکر ہوتی ہے اس کو کہ میری آئندہ آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی، میری نسلوں میں کوئی نیک متقی عالم کوئی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا میری اولاد میں سے، میری ذریت میں سے. اور ابھی جو میری اولاد ہے، میرے جو بچے ہیں، اگر شوہر ہے تو اس کے لیے بیوی اور بیوی ہے تو اس کے لیے شوہر، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہی نہیں بنتے ہیں. اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتے ہیں آپ بتائیے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت بن سکتے ہیں جب ان کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر ٹھنڈک اتر جائے. اور ٹھنڈک کیسے اترتی ہے؟ کہ بچے جو کام آپ کر رہے ہیں بچے بھی وہی کام کریں، بچے بھی وہی کام میں انوالو ہوں، وہ بھی اسی دین کی دعوت کو لے کر اٹھیں جس کے لیے آپ اٹھے ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھیں جو بات کو آپ سمجھ گئے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ کے گھر والے پوری طرح سے آپ کے سپورٹر بن جائیں، اور صرف سپورٹر ہی نہ بنیں بلکہ آپ کے ساتھ مل جل کر آگے بڑھ چڑھ کر کام کریں، اس کام میں مددگار ثابت ہوں. تو ربنا ہب لنا من ازواجنا، اور یہ دعا بھی وہ اپنے رب ہی سے مانگتے ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان کے اندر طاقت نہیں ہے. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم خود دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں. نوح علیہ السلام کی مثال آپ لے لیجئے، وہ تو نبی تھے اور اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، لیکن ان کا بیٹا ان کا ساتھ نہیں دے سکا، ان کے ساتھ نہیں آ سکا. تو یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے سب کچھ، ہماری خود کی استطاعت کچھ نہیں ہے اس میں، نہ ہماری کوئی ذاتی ایسی قابلیت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس راستے پر لگا سکیں. بعض اوقات بڑے بڑے اسکالرز ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسکالرس کے کچھ بچے ایسے ہو جاتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے، انہیں ان کے والدین نے اتنے بڑے بڑے نیک کام کیے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن اولاد بالکل ہی ان کاموں سے ناواقف اور بے بہرا. تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لہٰذا ہم کو بس دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دے، ہم سب کو ساتھ مل کر نیکیوں کو پھیلانے والا بنا دے. ہمارے مرنے کے بعد بھی اے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد، ہماری ذریت، ہماری نسلیں تیرے دین کی دائی بنی رہیں، تیرے دین کا کام کرتے رہیں. سب سے بڑی خواہش انسان کی جب اس کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اس کی اولاد نیک کام کرے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کوئی نیک لوگوں کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو خود، جن کی زندگی گناہوں میں گزری ہے، جو چور تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ برا کام کرتے تھے، ایسے کاموں میں ان کی گناہوں میں زندگی گزری ہے، لیکن ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ان کی اولاد نیک بنے. یہ خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ اولاد نیک بنے، اولاد اچھی بنے. ہماری جیسی گزر گئی ویسی گزر گئی، کوئی بات نہیں، لیکن اب اولاد کی زندگی اچھی گزرے اور وہ نیک کام کرنے والی ہو. کوئی والدین ایسا نہیں چاہیں گے کہ اس کی اولاد گناہ کرنے والی ہو. تو یہاں پر یہ تو رحمان کے بندوں کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ رحمان کے بندے تو اور زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جیسے ہم نے نہیں، ابھی ہم آگے پڑھیں گے، سورہ شعرا میں ہم پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی گئی کہ انہوں نے کیسے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی وہاں دعا کی تھی کہ مجھے بھی نیک لوگوں کا امام بنا دے، میرے بعد بھی لوگ مجھے دیکھ کر کچھ کام کر سکیں، نیک کام کر سکیں، نیکی کے کام. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، حدیث میں آتے ہیں نا کہ کلکم رائی و کلکم مسئولہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک مسئول ہے، اور اس سے اس کی رائیت کے مطابق سوال کیا جائے گا. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے، ہمارے حصے میں جو کام آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے انڈر میں لوگوں کو رکھا ہے، ان سے ہمارے متعلق سوال کیا جائے گا. تو ہم کیا تعلیم و تربیت دے کر گئے ان کو؟ ہم نے کس طرح سے ان کی تربیت کی؟ ہم نے کس طرح سے وہ حق کو ادا کیا جو ہمارے ذمے لگایا گیا تھا؟ تو وہ دعائیں کرنے کے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں، تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور عباد الرحمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہوتی ہے؟ اس میں نہیں ہوتی کہ اچھا ان کے بیٹے نے کیا کر لیا، بیٹی کہاں چلی گئی، ایک ایسٹ میں ہے تو ایک ویسٹ میں ہے، نہیں، یا ایک نے کتنی دولت کما لی، نہیں، بلکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہوتی ہے؟ کہ نیکیوں میں ان کے بچے آگے بڑھے، نیکیوں میں، کہ والدین نے جو نیکیاں کی ہیں بچے ان سے بڑھ کر نیکیاں کرنے والے ہوں. تو یہ کس وقت ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب شروع سے خواہش بھی ہو، دعا بھی ہو، اور اس کے لیے کوشش بھی کی جائے، سب چیزیں ساتھ میں مل کر، کہ یہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. ہم دیکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بھی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی والدہ نے جو ایک کام کیا تھا وہ کتنا پھلدار ثابت ہوا ان کے لیے، وہ کام کتنا نیک ثابت ہوا، نیک بخت ثابت ہوا کہ 10 سال کے بیٹے کو لے کر آئی تھی اللہ کے رسول کے خدمت میں اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے انس، لکھنا پڑھنا جانتا ہے، آپ کی خدمت کے لیے اس کو رکھ لیجیے، جو آپ کہیں گے یہ وہ کرے گا. اور ان کی خدمت سے خوش ہو کر اللہ کے رسول نے ان کو دعا کی تھی، دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اہل اور مال میں برکت دے. کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ ان کی اولاد میں سے، اولاد اور پوتا پاتی میں سے جو آگے کی ان کی جنریشن تھی، بڑے بڑے جید عالم تھے، تابعین تبع تابعین، محدث بڑے بڑے عالم گزرے ہیں. سبحان اللہ کیسی برکت ہوئی آپ دیکھیں زندگی میں. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں کہ ابن عمر، پھر ان کی اولاد، یہ سب کے سب ماشاءاللہ، یعنی میجورٹی ان کے بچوں میں سے زیادہ تر جو بچے تھے وہ سب کے سب بڑے 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 پائے کے عالم اور محدث بنے، ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد. اسی طرح سے عبداللہ بن عباس کو آپ دیکھ لیں. تو جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ان سب کی اولاد بھی یہ مدینہ کے بڑے بڑے فقہا میں شمار ہوتا تھا ان لوگوں کا. تو یہ اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک بننا کیا ہے کہ نیکیوں میں وہ ہمارے ساتھ ہی ہمارے مددگار بنے. اور ربیعۃ الرائی کا جو واقعہ بار بار ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. مدینہ میں کوئی ایک خاتون تھیں جن کے ہسبینڈ کہیں چلے گئے کچھ پیسے دے کر جہاد پر. جہاد کا ذکر کہا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اور ویسے ہو تو نہیں سکتا کہ اتنے سال تک وہ گھر سے دور رہے ہوں، ہو سکتا اس میں مبالغہ آ رہی ہو، لیکن بہرحال جتنے بھی سال رہے ہوں جب واپس آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ اتنی جو امانت دے کر گیا تھا وہ کیا کیا اس کا. تو کہنے لگی کہ بہت ہی اچھی جگہ لگایا ہے، ابھی دیکھیے گا، آپ پہلے مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر تو آئیں. جب مسجد نبوی جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ اتنا بہترین حلقہ چل رہا ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ایک نوجوان ہے لڑکا، نوجوان لڑکا استاد ہے اور بڑے بڑے لوگ اسکالرز اس کے سامنے بیٹھے ہیں، اس سے علم دین سیکھ رہے ہیں. جب وہاں سے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسے ایک خوبصورت سا نوجوان دیکھا، بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے عمر کے لوگ اس سے علم سیکھ رہے تھے. جب وہی لڑکا گھر میں داخل ہوتا ہے تو ماں بتاتی کہ یہی تو آپ کا بیٹا ہے. آپ دیکھیں کہ، اور کہا کہ انہیں پر تو وہ پیسہ لگایا ہے جو آپ دے کر گئے تھے. تو یہ ہوتی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کہ اولاد نیک کام میں آگے بڑھے، نیکیوں میں سبقت لے جائے. اب یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ اور میں، ہم سب مل کر سوچیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا کوشش کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکتی ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خود پہلے نیکی میں آگے بڑھیں، ہم خود نیک کام کرنے میں پہل کریں، ہم خود نیکی کے دائی بنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے. تو اسی وقت یہ پاسبل ہے کہ پھر ہماری اولاد بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے. اور پھر اس کے لیے کوشش، دعا، گاہے بگاہے نصیحت، اپنے بچوں کے لیے ایسی مجلسوں کا انتظام، اہتمام کہ جہاں بچے جا کر کچھ سیکھ سکیں، کیونکہ جو بات بچپن میں بچوں کو سکھا دی جاتی ہے وہ آخر تک یاد رہتی ہے. تو لہٰذا بچوں کے لیے ویسے ماحول کا انتظام. اب اگر ہم اس تناظر میں ہمارے خصوصاً جو انڈین معاشرہ ہے اس کو دیکھیں، وہاں کے ماحول کو، تو وہاں کے ماحول میں انتہائی مشکل ہے نیکیوں کی طرف بچوں کو لانا، خصوصاً ٹین ایجرز کو، کیونکہ اتنی قسم کی ٹیمپٹیشنز ہے، ایسی ایسی چیزیں ہیں، میڈیا جو ٹی وی یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو بھی ہے، یا میگزینز، یا پھر ماحول، دوستانہ ماحول، یہ سب مل کر بچوں کو کبھی نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا ہے، یہ سارا ماحول مل کر. تو پھر اب ہم کیا کریں، کیا اس کا بدل ہو یا کیا اس کا توڑ ہو؟ تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ جگہ جگہ ہم ایسے انسٹیٹیوشنز قائم کریں جہاں پر بچوں کی دینی تعلیم و تربیت ہوتی ہو، اور بالکل اس طریقے سے ہوتی ہو کہ جیسے آج کل لیٹسٹ طریقے سے، کہ جس میں ہر قسم کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے تاکہ بچے اٹریکٹ ہوں، کیونکہ ان کے سامنے طاغوت نے اتنی قسم کی چیزیں پھیلا رکھی ہیں، شیطان نے ایسے ایسے اپنے حربے استعمال کیے ہیں کہ اگر آپ وہی پرانے طریقے سے بچوں کو ڈیل کرتے جائیں گے تو بچے کبھی بھی اس طرف نہیں آئیں گے. ان کو ڈیل کرنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو ہمیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے ہمیں وہی طریقہ استعمال کرنا ہوگا جسے بچے پسند کرتے ہیں. ہاں، لیکن طریقہ تو ہم وہ استعمال کریں گے، لیکن بات کیا بتائی جائے گی؟ اچھی بات بتائی جائے گی، لغویات وہاں نہیں ہوں گی. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام میں کر رہا ہوں یا میری اولاد کی وجہ سے، مجھے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اور یہ دعا بچپن سے بچوں کو سکھا دیں. بچوں کو بھی اور والدین بھی ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں، بلکہ کچھ اسکالرس تو کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں سے ضرور یہ دعا کروائیں تاکہ ان کو اچھا ہسبینڈ ملے، اور بیٹوں سے بھی ضرور یہ دعا کرائیں تاکہ ان کو اچھی بیویاں ملے، اور تاکہ ان کے آگے کی آنے والی جو نسل ہے، جنریشن ہے، ان سے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ اب ہم کہیں گے اگر آپ سے کہہ رہے کہ اچھا ٹھیک ہے اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو یہ دعا کریں، تو ہائے اللہ، اپنی انمیریڈ لڑکی کو یہ دعا سکھا دیں، کیسے ہو سکتا ہے، شرم والی بات ہے۔ تو ایسی بات نہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اور کئی اسکالرس نے اس کو اپنایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دعا کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں اچھی بیوی ملی۔ تو اپنے بچوں سے ضرور یہ دعا کروائیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اور یہ جو متقیوں کا امام ہے، دراصل اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایک لیڈر بنا دے یا ہمیں دکھاوے کی خواہش ہے، شہرت کی خواہش ہے کہ ہم بڑے پیشوا بن جائیں، امام بن جائیں، نہیں، بلکہ جو ہمارے پیچھے آنے والے ہیں، جو ہمارے انڈر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے گھر والے، ان کے لیے مجھے کتنا اچھا نمونہ بنا دے، میں ایسے نیک کام کروں کہ میری نیکیوں کو دیکھ کر وہ لوگ بھی نیکیوں میں مزید آگے بڑھیں۔ متقین کا امام بنا، متقین کا امام۔ اس سے پھر یہی بات جو پیچھے کی دعا سے جو جملے کا مطلب بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہماری اولاد دراصل نیکیوں میں ہمیں فالو کرنے والی ہو، ہم کو نیک لوگوں کا امام بنا، متقی لوگوں کا امام بنا۔ کیونکہ متقی لوگوں کا امام کب بنے گا؟ جب انسان خود متقی ہوگا۔ جب اگر وہ خود متقی ہوگا تو اس کو دیکھ کر اس کو فالو کرنے والے وہ لوگ بھی متقی بنیں گے، تو اس بنا پر وہ خود بخود ان کا لیڈر بن جائے گا کہ فلاں کو دیکھ کر ہم نے ان کو فالو کیا ہے، ہمارے والد ایسے تھے، ہماری والدہ ایسی تھیں۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے جتنے اسکالرس کا ہم سنتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی مثال آپ لے لیں، کیسی وہ والدہ تھیں کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، حالانکہ اس وقت اس شہر کے سب سے بڑے عالم وہ تھے، لیکن والدہ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ نہیں، مجھے فلاں عالم سے جا کر یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ خود سواری پر اپنی والدہ کو سوار کراتے، خود سواری لے کر فلاں عالم کے دروازے پر جاتے، وہ عالم سے سوال کرتے، پھر وہ جواب دیتے، تو بعد میں وہ عالم ان سے کہتے کہ استاد، یہ آپ کیوں ہم کو شرمندہ کر رہے ہیں، آپ اپنی والدہ کو لے کر ہمارے پاس کیوں آئے ہیں، آپ تو اس کا جواب جانتے تھے۔ کہنے لگے، نہیں، والدہ کی خواہش تھی تو والدہ کی خواہش سر آنکھوں پر، انہیں جہاں سے اطمینان نصیب ہوتا ہے وہیں سے بات کی جائے گی تاکہ وہ خوش ہوں۔ تو آپ دیکھیں کیسی اولاد تھی نا، یہی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ اپنے والدین کی مرضی کو جو جان لے۔ اسی طرح سے جو واقعہ بتایا جاتا ہے، واللہ عالم یعنی اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، لیکن تقریباً ہر امام بخاری کی جو بھی کتاب ہے اس میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ یہ ان کی بینائی چلی گئی تھی کم عمری میں، تو ان کی والدہ نے اتنی دعائیں کی کہ ان کے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسی بھی ہوتی ہیں والدہ کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے دین کا، تیرے حدیث کا، تیرے رسول کی حدیث کا علم جاننے والا بنے اور اس کی آنکھیں واپس آ جائیں۔ تو دیکھیں مقصد نیک تھا نا، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا میں اتنا اثر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی ماشاءاللہ، اور ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ تو یہ والدہ کو پیچھے بہت محنت کرنا پڑتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وجعلنا للمتقین اماما، پہلے خود نیکی کرنی ہوگی، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہوگا، ہم خود اس پر قائم رہیں۔ پیچھے سے ہم جو ون بائی ون چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں، لغویات سے دور رہیں گے تو ہی نیک کام کریں گے، جھوٹ کے گواہ نہیں بنیں گے، جھوٹ پر سے گزریں گے بھی نہیں تو ہی ہمارے بچے بھی سچ بولنے والے بنیں گے، خود بھی جھوٹ سے بچیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر ان پر وہ اثر ہوتا ہے، وہ اندھے بہرے بن کر نہیں گزر جاتے۔ کب ہوگا اثر؟ جب قرآن کی آیات ہم کو سمجھ میں آئیں گی، اور بغیر ترجمے کے سمجھ میں آئے گی۔ جب ہم تلاوت ہو رہی ہو تو تلاوت ہوتے ہوتے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اچھا اس کا یہ مطلب بیان ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ آیت یہ ہمیں بتا رہی ہے، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے دل پر وہ بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ جو صرف فرائض کی پابندی نہیں کرتے بلکہ نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، تحت الوضو بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، تو جب ماں باپ ایسے کام کریں گے، والدین ایسے کام کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو دیکھ کر ان کی اولاد کیا سیکھے گی؟ یہی کچھ سیکھے گی۔ جو فضولیات میں نہیں پڑتے، فضول خرچی نہیں کرتے، جو اسراف نہیں کرتے، جو بالکل بخیلی پر اتر نہیں آتے، بلکہ دونوں کے درمیان ان کا معاملہ اعتدال والا ہوتا ہے، تو یہی تو پھر امام بننے کے قابل ہیں متقیوں کے، کہ اگر وہ خود نیک کام کریں گے تو پھر ان کے بچے بھی ان کو دیکھ کر وہی نیک کام کریں گے۔ تو یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، واقعی میں یہ اتنا چھوٹا سا جملہ ہے اور اس کو کسی نے بہت ہی اچھے سے سمجھایا تھا کہ قرۃ اعین۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کے زمانے میں عربی لوگوں کے یہاں پر جب کسی کو بد دعا دینی ہوتی تو اس بد دعا دی جاتی تھی اس کو کہ تیری آنکھیں اللہ تعالیٰ جلا دے. یعنی آپ دیکھیں جب دھواں نکلتا ہے تو آنکھوں میں پانی آتا ہے, جب پیاز ہم کاٹتے ہیں تب آنکھوں میں پانی آتا ہے, اور جب انسان کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تب بھی وہ روتا ہے تو بھی آنکھوں میں پانی آتا ہے. یہ اس کا الٹ سمجھے جملہ تھا. یعنی اس کو ہم آئین کو ہم سمجھیں کہ قرۃ آئین, کہ ہماری ذریت کو ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا مطلب وہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی جملہ استعمال فرمایا جو اس وقت عرب سوسائٹی میں عام تھا کہ وہ لوگ کسی کو بد دعا دینے کے لیے یہ جب تکلیف پہنچتی تھی تو اس کی وجہ سے آنکھیں جلتی تھیں. کوئی ایسی تکلیف دہ چیز آنکھ میں چلی جاتی تو آنکھ جلتی تھی, یا جو تکلیف پہنچتی تھی تو آنکھ جلتی ہے. ہم جانتے ہیں نا آنکھوں کی جلن ہم کہتے ہیں. تو یہ جملہ اس زمانے میں عام تھا ان کی سوسائٹی میں کہ کسی کو بد دعا دینی ہو تو اس کے لیے پھر یہ لفظ استعمال کرتے تھے. تو اس کا اپوزٹ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہماری ذریت ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. سبحان اللہ. اور واقعی میں یہ بہت بہترین دعا ہے. ہم یہ دعا بار بار کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی بس نیک نہ بن جائیں, اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ یہ جو معاملہ ہے جو دین کے کام کا معاملہ ہے دین کی دعوت کا معاملہ ہے ختم ہو جائے اور پیچھے ہماری اولاد جو چاہے کرتی پھرے. نہیں بلکہ ہماری اولاد بھی اس کام میں ہماری مددگار ہو, ہمارے آنکھیں بند کرنے کے بعد ہماری اولاد یہ کام کرتی رہے. جیسے کہ زکریہ علیہ السلام کو یہ فکر تھی کہ ان کو فکر اس بات کی نہیں تھی کہ میری وراثت کا حقدار کون ہوگا, یہ مال و دولت کون سنبھالے گا, نہیں بلکہ ان کو فکر اس بات کی تھی کہ میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو نیکی کی تبلیغ اور کون کرے, تو اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے. تو جب سے پریگنینسی ہوتی ہے تبھی سے دعا شروع کریں, یا شادی سے پہلے دعا شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ زوج بھی اچھے دے اور اولاد بھی اچھی دے جو متقی ہو, اور پھر وہ صدقے جاریہ بھی بنے والدین کے لیے. اب یہ تمام کام کرنے کے بعد ان کا بدلہ بتایا جا رہا ہے. سبحان اللہ, بہت ہی پیارا بدلہ ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے, آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. حسنت مستقر و مقامہ, کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. اب یہاں بھی دیکھیں کمپیئر کریے آپ, ادھر ساعت مستقر تھا اور یہاں پر حسنت مستقر ہے. یعنی کس طرح سے مقابلہ چل رہا ہے, تقابل ہے آپس میں کہ ایک جنتیوں کا انجام کیا ہوگا حسنت, اور ادھر جو جہنمی ہوں گے. ساعت کا لفظ آیا تھا کہ بہت ہی برا مستقر اور مقام. اب اولئک یجزون, یہی ہیں وہ لوگ جو پائیں گے بدلے میں, یعنی جو کچھ کام انہوں نے کیا تھا, یعنی جو دنیا میں وہ کرتے رہے, جو عباد الرحمان تھے جن کے صفات یہ اور یہ اور یہ تھیں جو ابھی ہم نے پڑھی, اب اس کے بدلے میں پھر وہ کیا پائیں گے؟ بدلہ اس کا پھل غرفہ. یہ جو غرفہ ہے یہ دراصل آپ اس کو ملٹیپل سٹوریز جو بڑی بڑی بلڈنگ ہوتی ہیں اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے, کیونکہ صرف بالا خانے کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ. تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ صرف بالا خانے اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے, جس سے صرف دو منزلہ عمارت کی شکل ذہن میں آتی ہے, تو منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ جب دنیا میں اتنی اونچی اونچی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں تو کیا جنت میں پاسیبل نہیں ہے؟ جنت میں تو اس سے بھی بلند و بالا عمارتیں ہوں گی. سبحان اللہ. تو کئی بلند مرتبہ عمارتیں ہوں گی جس کا بدلہ وہ انہیں دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ وہ پائیں گے آخرت میں. اور اس سے پتہ چلتا ہے, ہم جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی جنت کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے تو جنت الفردوس مانگو. اور کیوں جنت الفردوس؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہے, جہاں سے سب نہریں نکلتی ہیں. تو لہذا وہ اپنا بدلہ پائیں گے منزل بلند کی شکل میں, آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا. اللہم ربنا جعلنا منہم. اب یہاں ایک اور بات جو آئی ہے کہ بما صبروا, یعنی پیچھے اتنی ہم نے کوالٹیز پڑھی عباد الرحمان کی, لیکن ایک کوالٹی یہاں پر اور کوٹ کی گئی ہے کہ جب یہ بدلہ پائیں گے تو کیوں پائیں گے؟ بما صبروا, اپنے صبر کی بنا پر. اور یہ صبر آپ جانتے ہوں گے کہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کس کو کہتے ہیں؟ ایکچولی صبر ہے کس چیز کا نام؟ ہمارے یہاں پر ہم اگر اپنے معاشرے میں ہم سوچیں تو وہاں پر صبر کا جو مفہوم بنتا ہے کہ اچھا کوئی بہت ہی کمزور سا انسان جو ہر ایک کی مار سہتا ہے اور روتا دھوتا رہتا ہے لیکن وہیں خاموش بیٹھ جاتا ہے اور ظلم بھی برداشت کرتا ہے, وہ صابر ہے. نہیں, اصل میں عربی زبان میں صبر کا کچھ اور ہی مفہوم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے تمام ہماری عبادات میں نماز سب سے امتیازی خصوصیت رکھتی ہے کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اسی طرح سے اخلاقیات میں صبر وہ حیثیت رکھتا ہے جو عبادات میں نماز کی حیثیت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صبر کتنی اہم صفت ہے۔ ایک تو اس کا لغوی معنی ہے اور ایک شرعی معنی ہے، یعنی اسلام میں اس کو کن معنوں میں لیا گیا۔ عام طور پر اگر اس کا معنی ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، کوئی بے قراری کی کیفیت ہے تو انسان اس پر اظہار نہ کرے، اس پر آہ و فغاں نہ کرے، اگر اس پر کچھ تکلیف آئی ہے واویلا نہ مچائے بلکہ جذبات کو قابو میں رکھے۔ یہ اس کا عام مفہوم ہے کہ مصیبتوں پر تکلیفوں پر بے قراری کا اظہار نہ کرے، آہ و فغاں نہ کرے، واویلا نہ مچائے، جذبات کو قابو میں رکھے۔ اور اس کا اگر ہم ڈکشنری میننگ دیکھیں تو ناگوار حالت میں، جو حالات انسان کو پسند نہیں ہیں، ایسے حالت میں اپنے آپ کو اپنی جگہ پر رو کے رکھا جائے، یعنی مشکل حالات میں جمے رہنا، ڈٹے رہنا، استقامت دکھانا، اس کا دوسرا نام صبر ہے۔ شریعت میں اس کے جو معنی ہوں گے کہ انسان دین کے تمام تقاضوں پر جمع رہے، بندگی کی شان پر آنچ نہ آنے دے، ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں کسی بھی قسم کی کمی نہ کرے، دوسری طرف جب دنیا کی رغبتیں، زینتیں اس کے سامنے آئیں اور اس کو اپنی طرف کھینچیں تو اس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے، وہاں ڈٹ جائے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ اس کی ذاتی جو خواہشات ہیں یا اس کی جو خود کی پسند ناپسند ہیں، اس کے خاندان کے رسم و رواج ہیں یا قومی یا خاندانی جو بھی مفادات ہیں، یا کچھ لوگوں کے ایسے جو فتوے ہوتے ہیں یا زمانے کے فیصلے ہیں یا حالات کی ناسازگاری ہے یا آزمائشیں جو بھی ہیں، وہ سب اس کے سامنے تھک ہار کر ہار جائیں لیکن وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا نہ پائے، ڈٹا رہے، وہ صراط مستقیم پر بدستور مسلسل چلتا رہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا چلا جائے، اسی کا نام صبر ہے۔ یہ میں سمجھیے گا کہ یہ ایگزام میں آئے گا، لیکن اصل میں یہ سمجھانے، یعنی کیوں کہا گیا کہ منزل بلند کی شکل میں جب وہ اگر اپنا پھل پا رہے ہیں تو منزل بلند کی شکل میں جو ان کو ان کا انعام ملے گا وہ کس کی وجہ سے ملے گا؟ بما صبروا ویلقونا، اور ان کو بلایا جائے گا، ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کو ویلکم کیا جائے گا، کس سے؟ تحیتم و سلاما، آداب و تسلیمات سے، سبحان اللہ، یعنی خوش آمدید بھی کہا جائے گا، سلامتی کی دعائیں ہوں گی ان کے لیے، یعنی ہر طرح سے سکون ہی سکون ہوگا۔ لیکن یہ سکون ان کو کب ملے گا؟ یہ تمام چیزیں کرنے سے، کہ پہلی بات تو یہ کہ انسان دین کے تقاضوں پر جمع رہے اور بندگی کی شان پر آنچ نہ آنے دے، یعنی کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ایک انچ بھی نہ ہٹے، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کو شامل نہ ہونے دے، کہ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ٹھیک ہے سود نہ لو، اب اس کے سامنے اتنے آپشنس آ رہے ہیں، اتنے آپشنس آ رہے ہیں، لیکن وہ ان سارے آپشنس کو ریجیکٹ کر دے گا، رد کر دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا ہوتا ہے؟ کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو وہ بالکل اس کو راہ نہیں پانے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں وہ ذرا سی بھی کوئی اونچ نیچ برداشت نہیں کرے گا، کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اور پھر دوسری طرف ایسا ہوگا کہ دنیا کی رغبتیں، اس کے ٹیمپٹیشن اس کو اپنی طرف کھینچیں گے، اس کو اپنا گرویدہ بنائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان سب کو ریجیکٹ کر دے گا۔ کوئی بھی چیز ہو دنیا کی، وہ اس کو اپنی طرف کھینچ نہ سکے گی، اس قدر وہ جمع ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر۔ تیسری طرف پھر اس کی ذاتی خواہشات، جیسے مثال کے طور پر ٹھیک ہے انسان سب کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، وہ اطاعت بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، استقامت پر ہے، لیکن اب بعض وقت کچھ خود کی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے بس یہ چیز میری پسندیدہ ہے، مجھے بہت پسند ہے، تو یہ ذاتی خواہشات، خاندان کا پریشر یا پھر اس وقت کے معاشرے کا پریشر، اپنے ملک کا پریشر، اس وقت کے عالموں کے فتوے جو ایسے فتوے ہوتے ہیں جس کی بنا پر سے کچھ لوگ فتوا دے دیتے کہ ٹھیک ہے حلالہ کروا لیں، ٹھیک ہے سود بھی جائز ہے غیر مسلم ملک میں، یا اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو نہیں، یہ سارے حالات میں بھی پھر وہ کیا ہے، حق پر ڈٹا رہے، جمع رہے، وہ صرف فتووں پر زندگی نہ گزارے کہ کیا چیز جائز ہے، بلکہ وہ تقویٰ پر زندگی گزارے، اور یہ سارے لوگ اپنی اپنی طرف بلا کر اس کو تھک جائیں، ہار جائیں، لیکن وہ ان کے آگے جھکے نہ، وہ بدستور وہاں پر جمع رہے، ڈٹا رہے، صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. یہ ہے صبر کا مطلب، جو ہماری اسلامی ٹرم میں کہیں گے اس کو، یا شرعی اصطلاح میں کہیں گے. تو صبر کی بنا پر وہ اتنا بلند مقام پائیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں صبر معمولی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس کو مختلف علماء کرام کی نظر میں دیکھیں تو صبر کا مطلب جو امام راغب لکھتے ہیں کہ الصبر الامساک فی دیق، صبر سخت حالات میں اپنی جگہ پر رکے رہنے کا نام ہے. پھر حمید الدین فراہی لکھتے ہیں کہ الصبر عند العرب لیس من المتذلل فی شیء کما یصبر المستحد العاجز بل هو اصل القوہ والعزم وکثر فی کلام العرب استعماله لهذا المعنی. اہل عرب کے یہاں صبر کا جو مفہوم ہے اس کا بے چارگی اور پستی سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں. یہ سن لیں آپ، جیسے کہ ایک درماندہ انسان کے صبر کا حال ہوا کرتا ہے، بلکہ ان کے یہاں صبر نام ہے قوت اور ارادے کی مضبوطی کا. کلام عرب کے اندر اس مفہوم میں اس لفظ کا استعمال کثرت سے ہوا ہے. جو ہمارے یہاں پر صبر کا مفہوم لیا جاتا ہے وہ بالکل بھی عرب میں اس کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہے. پھر امام راغب بھی لکھتے ہیں کہ عقل اور شرع کے مطالبات پر اپنے آپ کو جمع رکھنے کا نام صبر ہے، یا جن چیزوں سے رک رہنے کا وہ تقاضا کریں ان سے اپنے آپ کو روک رکھنے کا نام صبر ہے. علامہ ابوبکر جساس کہتے ہیں صبر کا حکم جو دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے، یا مدعا یہ ہے کہ انسان تمام دینی فرائض کو بجا لائے اور گناہوں سے بچتا رہے. آپ دیکھیں یہ بھی صبر کے معنی ہے. پھر علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی ان گناہوں سے دور رہنے کی، جن کا جبلی طور پر نفس بڑا شائق ہوتا ہے، اور ان احکام الہی کو بجا لانے کی جن کا بجا لانا نفس پر بہت شاق گزرتا ہے، جیسے فجر کی نماز آپ لے لیں یا تہجد آپ لے لیں، ان مصائب کے وقت ثابت قدم رہنے کی جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. تو یہ دراصل تواصو بالصبر ہے، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ایسے معاملات میں. اور لسان العرب میں بھی جو اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، وہ تواصو بالصبری علی طاعت اللہ و صبری انل دخول فی معصیہ، کہ اللہ تعالی کی اطاعت پر جمے رہنا اور گناہوں میں داخل ہونے سے بچنا، یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، یہی دراصل صبر ہے. تو یہ صبر کے بہت ہی وسیع معنی ہے اصل میں، اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کا آپ اندازہ لگائیے کہ صبر کا بدلہ کیا ملے گا؟ غرفہ یلقون فیہا تحیتا و سلاما. اور قرآن میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، کئی جگہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نبی سے، ولی ربی کا فصبر، اور اپنے رب کی رضا کے لیے ثابت قدم رہیے. وصبر علامہ یقولون، یہ جو کچھ آپ پر کہہ رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، اس پر آپ صبر کریے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کے لیے فرماتے کہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو صبر و ثبات اختیار کرو، اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، اور مقابلے میں مستعد رہو. تو یعنی صبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، استقامت، یعنی دین پر استقامت کا نام دراصل صبر ہے، گناہوں سے بچنے کا نام صبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چالیں تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخاف ولا تحزن، کہ جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اس پر وہ جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر آیت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور صبر ہی کے بدلے میں پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو اس کا انعام دیا جائے گا. بحقی کی ایک حدیث ہے کہ الصبر والسماع، ایمان نام ہے صبر اور فراغ دلی کا، تو اسی لیے جو لوگ صبر کرتے ہیں تو ان کا بدلہ پھر جنت میں اعلیٰ مقام بالا خانے ہوں گے اور آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون میں، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج کے دن میں نے انہیں یہ جزا اس صبر و ثبات کی دی ہے جس کا انہوں نے دنیا کی زندگی میں مظاہرہ کیا تھا. ہم سورہ مومنون میں پڑھ چکے ہیں. پھر بخاری کی ایک حدیث ہم کو ملتی کہ ما اوتی احد اتا عن خیر و اوسع من الصبر، کسی شخص کو کوئی دولت صبر سے بہتر اور بڑی نہیں دی گئی. سبحان اللہ. تو یہ صبر دراصل دنیا میں اگر آپ اس طرح سے صبر کریں گے، استقامت دکھائیں گے، اس کا بدلہ آخرت میں بہت ہی بہترین ملے گا. آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور اس میں پھر وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ ہمیشہ رہنے کا مقام بھی کیا ہوگا، ان کو کوئی وہاں سے ہٹا نہ سکے گا اور یہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی، وہاں سکون ہی سکون ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ. قل ما یعبہ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. یا بو عین با حمزہ اس کا روٹ ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو، اس کی عبادت نہ کرو، اپنی حاجات کے لیے اس کو مدد کے لیے نہ پکارو، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی وجہ سے تمہارا کوئی ایسا وزن نہیں ہوگا. تم بندگی کرتے ہو نہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہو، اس سے مانگتے ہو، تو بھی تمہارا وہ رب ہے، اور اگر تم اس سے نہیں مانگتے تب بھی وہ تمہارا رب ہے. تم اس کی کبریائی بیان کرتے ہو، تب بھی اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، تب بھی اس کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بندوں کی حاجت اٹکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، خالق کے پاس، نہ کہ خالق کی. تمہارے نہ مانگنے سے، تمہارے مانگنے سے، نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام رک نہیں جائے گا. تو کہہ دیجئے کہ اگر تم اسے نہیں پکارتے تو میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم تو حق کو جھٹلا چکے، اب جلد ہی اس کی ایسی سزا پاؤ گے جسے جان چھڑانا محال ہوگی. یعنی جب تم نے اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کا اس سے کچھ بگڑا بھی نہیں، لیکن نقصان تمہارا ہے، اصل میں اصل نقصان تمہارا ہوا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا تھا کفار مکہ نے، تو اس تکذیب کا انجام انہیں بتایا گیا ہے کہ اس تکذیب کا انجام کیا ہوگا. لہذا تم کو بھی پھر اسی طرح سے اس عذاب سے چمٹنا پڑے گا. یہ وہ عذاب تم پر اس طرح سے لاگو کر دیا جائے گا یا چمٹ جائے گا جس سے تمہاری جان چھڑانا تمہیں محال ہو جائے گی. اور کچھ علماء کرام نے اس سے دراصل ان کی شکست بھی لی ہے، جیسے بدر میں ان کی شکست ہوئی، پھر بعد میں جنگ احد میں، غزوہ خندق میں، فتح مکہ کے موقع پر، تو ایک عذاب ان کو چمٹ گیا تھا، شکست کا عذاب، کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی اور کفر کا اور شرک کا وہاں سے خاتمہ ہو گیا. ایک تو مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ آخرت میں جو عذاب ان کو بھگتنا پڑے گا اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے. اور کفر اور شرک پر جمے ہی نہیں رہے وہ لوگ، بلکہ حق کے خلاف ہر قسم کے چالیں وہ لوگ چلتے رہے، اس بنا پر ان کو دوہرا عذاب ہوگا یا زیادہ عذاب ہوگا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر احسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ فرقان بھی ہماری مکمل ہوئی. جو کچھ بھی کمی بیشی رہی ہو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی ہیں ان صفات کو ہمیں اپنانے والا بنائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہو سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.